بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی لے کے آپ کی خدمت میں قمبر رضوی حاضر ہے ناظرین کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معروف قول جس میں فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ شیعہ عزاداران بلکہ دیگر انسانیت کا درد رکھنے والے اور انسانیت سے محبت رکھنے والے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت رکھنے والے افراد کہیں نہ کہیں اپنے دور سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ مصروف عمل ہیں بلکہ بے قرار اور بے تاب بھی ہیں. ایام عزا، ایام محرم الحرام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس وقت یہ ارشاد فرمایا شاید اس وقت اصحاب کے لیے حدیث کا ایک حصہ سمجھنا آسان ہو اور دوسرا حصہ سمجھنا مشکل ہو کہ حسین مجھ سے ہے. ظاہراً کوئی بھی نانا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس کا نواسا اس سے ہے، یا امت کا سربراہ، کسی امت کا سربراہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میری امت کے افراد ہیں وہ مجھ سے ہیں یا میری امت کا کوئی فرد مجھ سے ہے، لیکن حدیث کا اگلا حصہ سمجھنا شاید مشکل ہو جس میں کہتے ہیں کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ اور میں حسین سے ہوں. یعنی کیا مطلب تھا کہ امت کا ایک سربراہ کہہ رہا ہے کہ میں امت کے ایک فرد جو ہے وہ اس سے میں ہوں، دوسرا یہ کہ ایک نانا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نواسے سے ہوں. لیکن اس کی عملی تفسیر ہم نے ملاحظہ کی سن 61 ہجری میں کہ جب بنی امیہ کے اپنی تمام تر سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یزید کو تختہ خلافت پہ بٹھایا گیا اور اس نے علی الاعلان فسق و فجور کرنا شروع کیا، بلکہ حتیٰ کہ جو سازش تھی اس کو بھی اس نے عیاں کر دیا. سازش میں کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا اسیر ہو کے جب دربار شام پہنچا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی رسول آیا ہے، یہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا. لہٰذا اسلام کے خلاف ہونے والی سازش کو حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کی زمین میں دفن کر دیا اور تا قیام قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی زندہ اور پائندہ رہ گیا. ہم نے اس خصوصی پروگرام میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا کاظم عباس نقوی کو. مولانا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک علمی مقام رکھتے ہیں اور بہت تیزی سے اپنے علمی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں. خداوند عالم سے دعا بھی ہے کہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آغا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا صاحب، یہ خاص پروگرام کیا ہے ہم نے، خصوصی طور سے پروگرام کیا ہے آگاہی کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ایام عزا کے حوالے سے. اس میں بھی ہم تھوڑا سا زیادہ فوکس کریں گے عزاداری سید الشہداء کو، چونکہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر عزاداری سید الشہداء منعقد کی جا رہی ہے، برپا کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے پہلے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور سے یہ بتائیے گا کہ عزاداری سید الشہداء خود کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بمن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ فرصت اور موقع میسر کیا کہ اس اہم ترین موضوع پر گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا سکے. جیسا کہ ہم سب تقریباً یہ بات جانتے ہیں اور تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ بات ہر مکتب فکر کے افراد کو معلوم ہے کہ عزاداری سید الشہداء دین مبین اسلام میں رگ حیات کی حیثیت رکھتی ہے. اس دین مبین اسلام کو کربلا اور کربلا کے تسلسل کو عزاداری کی شکل میں کربلا نے جس طرح سے زندہ رکھا، وہ نہ کسی پر ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے ادلہ کی ضرورت ہے. لہذا کربلا اور پھر کربلا کے بعد اس کربلا کی تحریک اور نہضت کا جو تسلسل عزاداری کی شکل میں آیا ہے، اس کی اہمیت پر ہم بحث نہیں کر رہے اور نہ وہ قابل بحث ہے. ایک ایسا ثابت امر ہے، ایک ایسا مانا ہوا امر ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جہاں تک مرحلہ ہے اس عزاداری کی شرعی حیثیت کا، تو میں عرض کرتا چلوں کہ ایک شبہے کے طور پر یہ بات پھیلائی گئی اور اس کو زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ جی کسی بھی شخص کے اوپر رونا جو ہے وہ بدعت ہے اور حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ ہمارا پروگرام اور ہمارا مقصد اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم ادلہ کے ذریعے سے اس کو ثابت کریں، اس سے میں صرف ایک اجمالی بات یہ کروں گا کہ ہمارے پاس شیعہ سنی دونوں منابع کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حتیٰ اصحاب کا امام حسین علیہ السلام پر گریہ ثابت ہے صحیح و سند حدیثوں میں۔ لہذا شرعی طور پر سب سے پہلے تو اگر ہم حدیث کی روح سے جائیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، اور یہ ایک آدھ مرتبہ نہیں ہوا، متعدد بار ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب آپ اس کو پیشن گوئی کہیں یا آپ اس کو کوئی اور نام دیں، آئندہ کی خبر دیں، علم رسالت میں آپ کہیں یا جو بھی اس کو نام دیں، اس کے تحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، شہادت کے مظلومانہ پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی گریہ کیا اور اپنے اصحاب کو بھی رلایا۔ لہذا یہ بات متفق علیہ طور پر ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے گریہ بھی کیا ہے اور آپ کی عزاداری بھی کی ہے۔ بس ہمارے پاس چونکہ متفق علیہ طور پر یہ چیز موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے اور ان کے اصحاب نے گریہ کیا، اور پھر آئمہ کے، ہمارے پاس اگر شیعہ آپ اس میں بات کریں تو ہمارے پاس آئمہ کی احادیث کا ایک تسلسل اتنی شدت کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے پاس عزاداری کے نہ صرف شرعی ہونے بلکہ اس کے اس مقام میں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے مشہور صحابی ابن شبیب سے فرماتے ہیں، ابن شبیب ان بکیت علی الحسین علیہ السلام حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا۔ امام فرماتے ہیں اے ابن شبیب، اگر تم نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا یہاں تک کہ تمہارے گالوں پر، تمہارے رخسار پر جو ہے وہ آنسو بہ گیا، یہ آنسو کا بہ جانا تمہارے رخسار کے اوپر، تمہارے رخساروں کے اوپر امام حسین کے غم میں آنسو کا بہ جانا، یہ باعث بنے گا کہ پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن میں ہمیشہ یہاں پر یہ جملہ ساتھ کہتا ہوں اور ہمیشہ اس کو کہنا چاہیے بھی میرے نزدیک میں، کہ ہمیشہ ہمیں اس بات پر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام حسین کے اوپر گریے سے مراد کیا ہے، امام حسین پر گریے سے مقصد کیا ہے، کس چیز کو امام حسین علیہ السلام کا گریہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ چیز کے جو ہمارے اسلام میں اور پھر اسلام کی تمام تر انقلابی تحریکوں کا مرکز رہی ہے وہ کربلا ہے، اور اس کربلا میں اہم ترین جو کردار ادا کیا وہ عزاداری نے کیا ہے، اور اس عزاداری کی روح گریہ بر امام حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کے۔ یعنی اگر میں روایات میں چلا جاؤں تو اتنی کثیر روایات ہمارے پاس موجود ہیں امام حسین علیہ السلام پر گریے اور اس گریے کی فضیلت کے حوالے سے۔ لیکن آیا، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گریہ اور امام حسین پر گریہ سے کیا مراد ہے، تو واضح طور پر امام حسین کے اوپر دو طرح کا گریہ تاریخ میں نظر آتا ہے۔ ایک گریہ وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقام اور منزلت کو سمجھتے ہوئے اور امام کی مظلومیت کی کیفیت کو درک کرتے ہوئے اعماق جان، جسے کہنا چاہیے دل کی گہرائیوں سے، اس کیفیت کے ساتھ آنکھوں سے نکلتا ہے کہ اے کاش، فیا لیتنی کن معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اس کیفیت کو درک کرتے ہوئے آنکھوں سے نکلتا ہے، اور وہ گریہ جو انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے الفاظ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر دیکھا، بیبیوں کو سر برہنہ بازاروں میں دیکھا، اور ان کی اس حالت پر گریہ تو کیا لیکن ان کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ایسے افراد کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت زینب نے بددعا بھی دی ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام کو جب رونے کی بات کی جاتی ہے کہ امام حسین پر رویا جائے، امام حسین کے لیے رویا جائے، تو جو رونا ہے، جو گریہ ہے، جو کہ اصل عزاداری ہے، وہ امام حسین کی مظلومیت معرفت کے ساتھ ہے اور انسان کو عمل کی طرف لے جانے والا گریہ ہے۔
صحیح۔ صاحب اسی میں تھوڑا سا اس کو اور مزید جو ہے نا ڈیفائن کر، آپ نے جو ہے نا وہ ضمناً تذکرہ کیا اس میں کہ جو ہے نا سوگ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ہم نے ابھی جیسے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بھی ہمارے دوست علی بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ عزاداری ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کہیں جا رہے ہیں ماتم کرنے کے لیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ سگریٹ پکڑنا ہے، میں ذرا پرسہ دے کے آ رہا ہوں. کیا یہ کیفیت ہے پرسے کی یا کچھ اور کیفیت ہے؟ نہیں کچھ اور ہونا چاہیے عزاداری سید الشہدا میں، اندر سے جیسے آپ محسوس کہہ رہے ہیں کہ اندر سے محسوس ہونی چاہیے عزاداری سید الشہدا، کردار سے آنی چاہیے.
جی اب یہ بڑے آپ نے حساس موضوع کی طرف اور بہت بہرحال نازک اور ضروری موضوع کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے ہم اگر روایات کا مطالعہ کرتے ہیں جا کر، تو ہمیں روایات میں جو چیز امام حسین کی عزاداری کے حوالے سے کثرت کے ساتھ ملی ہے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کا بیان پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں اس کے اوپر عزاداری بے معنی گریہ، گریے کی حالت کے اوپر، اور ائمہ نے خود، یعنی ہمارے پاس میں نے جیسے کہ عرض کیا، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریہ موجود ہے، امیر المومنین کا امام حسین پر گریہ موجود ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گریہ موجود ہے، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، وہ حالت امام حسن کی کہ جس وقت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کر امام حسین آپ پر گریہ کر رہے تھے، اس حالت میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین کو روتا ہوا دیکھ کر یہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی تم گریہ مت کرو، اس لیے کہ جو تمہارے اوپر آنے والی مصیبت ہے وہ میری مصیبت سے بڑھ کر ہوگی. اور آپ نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تیرے جیسا ابا عبداللہ حسین، اے حسین تیرے جیسا دن کسی کا دن نہیں ہوگا. یہ جو گریہ کی کیفیت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود واقعہ کربلا کے بعد امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس کو ہم یعنی اگر کربلا کے بعد عزاداری کا تصور کیا جائے تو کربلا کا اہم ترین عزادار، جس نے کربلا کو درک بھی کیا، جس نے کربلا کے مصائب کو دیکھا بھی، جس نے کوفہ و شام کے مصائب کو دیکھا بھی اور سہا بھی، وہ عزادار اور آپ کے ساتھ بیبیاں جتنی بھی تھیں اور دیگر عزادار تھے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جنہوں نے 3 سال اور 4 سال کی عمر میں کربلا کو درک کیا ہے باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد آئمہ کا تسلسل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام آئمہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ چاہا ہے، وہ ایک بیان مصائب امام حسین ہے اور دوسرا مرحلہ امام حسین پر گریہ کا ہے. اب یہ گریہ، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ گریہ کیا ہے، دیکھیے گریہ کی کیفیت ضروری نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے کہ اس صورت میں، کیونکہ میں یہ ضروری اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پر روایت کا سہارا موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان کے اوپر مختلف حالات ہیں، انسان کے مختلف کیفیات ہیں. بعض اوقات انسان کے اوپر ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کی ذہنی کنسنٹریشن نہیں ہے، فرض کیجئے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، یا کسی ایسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے کہ جو اس کے ذہن کو پراکندے کیے ہوئے ہیں، اور لہذا اس صورت میں اس کے آنسو جاری نہیں ہو رہے. صحیح. اب یہ کسی بھی ایسے مزاجی کیفیت کے اندر موجود ہے، تب بھی وہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اگر رو نہیں سکتے رونے جیسی شکل بناؤ.
صحیح.
حتیٰ فرمایا اس رونے جیسی شکل کی تمہیں اس کا ثواب ملے گا. یہ جو رونے اور رونے جیسی شکل بنانے کی کیفیت کے اوپر بات کی جا رہی ہے، مقصد کیا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ دو مقصد ہیں. ایک مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے رونا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ اس کے دو منشا ہو سکتے ہیں. ایک منشا محرومیت کا ہے، آپ احساس محرومیت کسی کے لیے بھی، اب آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا معمولاً کوئی بھی درد بھری داستان سنائی جائے، حتیٰ ٹی وی کے اوپر دکھائی جائے، کچھ ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ انسان کے بے اختیار اشک اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں. وہ ٹی وی پر چلنے والا سین کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو چیز میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ ایکٹ ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہو رہا، لیکن وہ جو کیفیت ہے، وہ کیفیت کیونکہ انسان کی جو انسانیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسے مناظر پیش آئیں گے کہ جو اس کی عطوفت کو، اس کے اندر مہربانی کا جو اس کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کو وہ اگر متحرک کرے گا تو انسان کی آنکھ سے آنسو ٹپکے گا. آپ اگر راہ چلتے ہوئے کسی حیوان کو تڑپتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کے اندر دل میں قلب کی کیفیت ایک عجیب ہو جائے گی. اب میرا آپ سے سوال صرف یہ کہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب گریہ اور عزاداری کی بات کی جاتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا وہی والا گریہ ہے کہ وہ والی کیفیت کا گریہ ہے؟ تو ہرگز نہیں. امام حسین علیہ السلام پر جو گریا ہے وہ معرفت کے ساتھ گریا ہے. اب یہ جو گریا ہے اس کی اہمیت کیوں اتنی کی گئی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کے اوپر حزن کا وہ عالم, اب دیکھیں میں پھر یہاں سے اس کو تفقیق کر کے کہوں گا, گریے کا وہ عالم, حزن کا وہ عالم, ملال کا وہ عالم کہ جو امام کی معرفت کے ساتھ اور آپ کے اندر کی خواہش, آپ کی جان کے عمق سے, آپ کی جان کی گہرائی سے امام حسین علیہ السلام کے لیے ابھرنے والے جذبے کی صورت میں آنکھ سے ٹپکتا ہے, وہ آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری کرتا ہے. اب اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیے, ہمارے پاس روایات میں کم از کم بندے کی نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ آئمہ نے کہیں پر مثلا سینہ پیٹنے کو یا ماتم کی کسی اور شکل کو تاکید کیا ہو یا بیان کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو. جس چیز کا آئمہ نے سب سے زیادہ, آئمہ ہم سے فرماتے ہیں, یہ ہمارے پاس روایت میں ملا ہے کہ ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے. وہ وہاں پر بھی جس چیز کو, اب ہو سکتا ہے کہ بعض مائیں اپنے بیٹے کے لیے سینہ پیٹیں, ہو سکتا ہے کہ بعض مائیں اپنے سر کے بال کھونے, ہو سکتا ہے بعض مائیں اپنے رخسار زخمی کریں وغیرہ وغیرہ, یہ ساری کیفیات بھی ہمیں مل سکتی ہیں. لیکن آئمہ نے جس چیز کو ان تمام حالتوں میں کنسنٹریٹ کیا ہے وہ حالت گریا ہے. حزن و ملال کی کیفیت, یہی حسن و ملال کی کیفیت ایک مرحلے میں داخل ہو کر انسان کو سینہ پیٹنے, سر پیٹنے یا مختلف اعمال پر اس کی طرف ترغیب دیتی ہے, اس کی تحریک دیتی ہے. پس ماتم گویا خود حسن و ملال کی کیفیت کا نام ہے. اب ہمارے ساتھ مشکل صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ عزاداری ہماری مرکزیت ہے, عزاداری ہماری شہرک ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دشمن اس پر حملہ نہ کرے. اب جو حملہ ہو رہا ہے ان میں سے ایک مشکل بات یہ کہ اس ماتم کو جو ہے وہ ایک سیمبل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, اس میں ایک سیمبلزم لایا جا رہا ہے. سیمبل کیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حالت نہیں ہے, آپ کی کوئی کیفیت نہیں ہے, آپ کسی بھی طرح کے حزن و ملال کی کیفیت نہیں ہے. آپ ایک مثلا دفتر سے آئے اترے اور آپ نے کھڑے ہو کے ماتم کر لیا, اس ماتم کو بھی کہا کہ جی یہ عزاداری ہو گئی, یہ پرسا ہو گیا. دیکھیے میں کسی ماتم دار کی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے, یقیناً یہ ماتمدار ہی ہیں جنہوں نے ہمارے مذہب کو, عزاداری کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ وہی نوجوان دستے ہیں, یہ وہی نوجوان ماتمی ہیں کہ جن کے وجود سے جلوس عزاں برقرار ہے, عزاداری کی کیفیت برقرار ہے. لیکن یہ کہ میں اس نوجوان کو گریے کی اور ملال اور حزن کی کیفیت سے نکالنے کے بعد صرف سینہ زنی کو ایک سیمبل کے طور پر یہ پیش کر دوں کہ یہ سینہ زنی ہی یہ جو ہے یہ پرسا ہے, باقی چیزیں پرسا نہیں,
یعنی یہ منزل نہیں ہے, نشان منزل ہے.
بالکل exactly. یعنی ایک کیفیت کا نام ہے عزاداری, یعنی وہی ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو ماتمی دستے ہیں, یہ جو ماتمی حلقے ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر رحمت کرتا ہے. یقیناً ان کے اندر جو ہے وہ جب یہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں تو یقیناً خود امام حسین علیہ السلام اور دیگر آئمہ کے لیے یہ باعث تقویت بنتے ہیں, دین کی تقویت کا باعث ہیں. لیکن کس کیفیت کے ساتھ, کس طور کے ساتھ؟
اچھا یہ اس کو ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیفیت نہیں ہے کھڑے ہو کے ماتم کیا, یہ اسی طرح ہے جیسے ہاں کیفیت نہیں ہے خدا کے خوشی و خضوع نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, واجب ادا ہو گیا لیکن اصلاً اس کا ثواب کچھ نہیں ملا.
دیکھیں بالکل, یعنی آپ نے بہت اچھی مثال دی اور واقعی یہ بڑی بہترین مثال ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کہتے ہیں کہ بے روح نماز, مثلاً میں نماز میں کھڑا تو ہو گیا لیکن میرا خیال کہیں اور ہے, میں کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہوں, کچھ اور چیزوں کو, مجھے یہ نہیں پتا میں کر کے آ رہا ہوں, نماز پڑھ تو رہا ہوں, میں میرے منہ سے الفاظ بھی نہیں کر رہا, میں خاص اعمال کو انجام بھی دے رہا ہوں لیکن میری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے, یہ بے روح نماز کے لیے فرمایا گیا منہ پہ مار دی جائے گی. تو جب نماز جیسی عبادت اپنے اندر روح نہ ہونے پر منہ پر مار دی جائے گی تو اس کے مقابلے پر آپ اگر دیکھیں کہ ماتم, ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ عبادت ہی کا ایک طریقہ بھی ہے, یعنی یہ خود عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے امام حسین پر عزاداری کرنا, لیکن اس عزاداری کو اگر بے روح کیفیت کے ساتھ کیا جائے تو کیا یہ قبول ہو جائے گی؟
صحیح.
ہم نے جو اپنے نوجوانوں کو, اپنے ماتمیوں کو جی سمجھانی ہے, اب دیکھیے آپ اسی سے مرحلے سے کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں اور کچھ عرصہ پہلے, یعنی آج سے تقریباً اندازاً 30-40 سال پہلے, یعنی میں اپنے بچپن کی اگر بات کرتا ہوں یا نوجوانی کے عرصے کی بات کرتا ہوں, ہم نے عزاداری کو جتنے مؤدب انداز سے ہوتے ہوئے دیکھا, متاسفانہ آج ہم نہیں دیکھ رہے. یعنی بالآخر ہم نے بھی نوجوانی دیکھی ہے, ہم نے بھی بچپن دیکھا ہے, ہم نے بھی ماتمی حلقوں سے, بلکہ میں یہ علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر مجھے مولا نے کوئی جگہ عطا کی ہے, میں اسی ماتمی حلقے سے نکل کر آیا ہوں, میں اسی ماتمی حلقے کا ایک حصہ ہوں, اور آج بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کریں, لیکن کچھ ذمہ داریاں, کچھ حالات ایسے ہیں کہ بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم اس طریقے سے انجام نہیں دے پاتے. ورنہ ہم نے بھی جو کچھ حاصل کیا ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری ماں نے, ہمارے والد صاحب نے ہمیں ان حلقوں میں کھڑا کیا ہے, تو ہمیں امام حسین پر
محبت آئی,
گریا کرنا سیکھا, ہم نے مجلسوں میں بیٹھایا, ماتم کرنا سیکھا, تب امام حسین کی محبت ہمارے قلب میں راسخ ہوئی ہے. اگر ہمیں ان جگہوں سے دور کر دیا جاتا تو ہم بھی بہت سارے ایسے لوگوں کی طرح سے ہو جاتے جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ امام حسین کو کب شہید کیا گیا کب نہیں شہید کیا گیا. میرے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے, وہ تمام کے تمام آداب اور ان کی رعایت, ان میں سے اہم ترین چیز حزن و ملال کی کیفیت ہے. آئمہ نے جو چیز چاہی ہے ہم سے وہ حزن و ملال کی کیفیت ہے. لہذا خود آئمہ اپنے آپ کو اس حالت میں رکھتے تھے, اس طور ہوتے تھے آئمہ کہ جب لوگ امام کو دیکھتے تھے تو امام کو دیکھ کر ان کے اوپر حزن و ملال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. یعنی آئمہ کے بارے میں ملتا ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
یہ ہمارا اگلا سوال بھی تھا, آپ نے اس کو مزید جو ہے نا وہ ماشاء اللہ کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کیا تھی, اور اس عزاداری سے سید الشہداء کے جو ہے نا وہ معاشرے پر اثرات کیا تھے, لوگ اس سے کیا سیکھتے تھے, اور کس طرح کیا وہ تبلیغ کا باعث تھے یا وہ تبلیغ کا باعث نہیں تھی. اور اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال بھی ہوگا جو آپ اسی جواب میں آپ مکمل کر لیجئے گا کہ آج کی عزاداری سید الشہداء کیا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداری سید الشہداء کا پرتو ہے, ان کا انداز ہے یا نہیں ہے, اس میں انداز وہ نہیں ہے, اس میں جو نا وہ ڈالنا پڑے گا, اگر ڈالنا پڑے گا تو کیسے.
دیکھیے پہلا ایک مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت دیکھا ہے, جو زمانہ دیکھا ہے, وہ بہت شدید زمانہ ہے, سختی کا زمانہ ہے. حتیٰ عزاداری نے جو زمانہ دیکھا ہے وہ بڑا شدید زمانہ دیکھا ہے. یعنی وہ دور دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, چپر اسد آپ یہ کہیں کہ کوئی عزاداری کر سکے, کوئی جلوس نکال سکے. آئمہ نے وہ ماحول دیکھا, یعنی وہ ماحول کے جس میں امام حسین کا, مولا کائنات کا نام لینا, یہ وہ دور گزر رہا ہے. خصوصاً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مسلسل تین جو آئمہ ہیں ان کا دور بنو امیہ کا دور ہے.
صحیح.
اور یہ وہ دور ہے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں حتیٰ مولا کائنات کے اوپر علل اعلان سب و شتم کیا جا رہا تھا
ممبر سے.
اب ایسے ماحول میں امام حسین کے اوپر عزاداری کرنا, اس کو باقی رکھنا, تو آئمہ کا جو اصل ہدف رہا ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عزاداری کو باقی رکھا جائے. اب باقی رکھنے کے لیے کیا ہے, یعنی آپ کی اپنی کیفیت. آئمہ کے بارے میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہی ہے, تمام آئمہ, صرف امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے آئمہ کا طور یہ رہا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طور یہ رہا ہے کہ یہاں پر محرم کا ہلال دیکھا, چاند دیکھا محرم کا, اور اس کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگوں کو محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, آئمہ کے چہرے, آئمہ کی وضعیت, آئمہ کی کیفیت دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حلول ماہ محرم ہو چکا. یعنی یہ کیفیت, آئمہ کے احوال, ان کی شکل و صورت, ان کی وضعیت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگوں کو دیکھ کر یہ احساس ہو جاتا تھا کہ حتماً ماہ محرم داخل ہو, یعنی لوگوں کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ جو مقام ہے یہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے, دو باتیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کا ڈھنگ کیا تھا, یا طریقہ کیا تھا, اس کا انداز یہ تھا, آئمہ کا انداز یہ تھا کہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے خود کو عزادار بناتے تھے, اپنے اوپر عزاداری, یعنی اب ہم نہیں کہتے, یقیناً وہ جان سے نکلی ہوئی عزاداری ہے, وہ ان کے قلب کے گہرائیوں سے نکلی ہوئی عزاداری ہے جو ان کے اوپر سے, ان کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے. ہمارے لیے اگر فرض کیجئے کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یقیناً بہت سارے عزادار ایسے ہیں, آج بھی ایسا ہی ہے, یعنی محرم کا لفظ آتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں.
آدم کیسے عزادار بناتے تھے آئمہ علیہ السلام, کہہ رہے اپنے آپ کو عزادار بناتے,
جب ہمارے عزاداری کی کیفیت کیا, آئمہ نے سیاہ لباس پہنے, آئمہ کا گریبان کھلا رہتا تھا, آئمہ کے سر ننگے رہتے تھے, آئمہ کے آستینوں کے بٹن کھلے رہتے تھے, آئمہ کے چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت ہوتی, یعنی کوئی چہرہ دیکھتا تھا امام کا اور یہ سمجھ جاتا تھا کہ حزن و ملال کی کیفیت. دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے, کسی کے گھر میں موت ہو جائے, جتنی آپ کو محبت مرنے والے سے ہوگی اس کی محبت کی کیفیت کو اس کے جانے کے بعد آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا حال بتائے, مثلا جب کسی بھی گھرانے میں والد کی یا والدہ کی خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے، فوت ہو جائیں، تو بچوں کی بات کرتے ہوئے، نام سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں.
صحیح.
یہ کیفیت یہ بتاتی ہے کہ ان کو مرنے والے سے، جانے والے سے محبت تھی. امام حسین، اور میں نہیں اس کا انکار کرتا، آج بھی ہمارے پاس عزاداروں میں ہمارے ایسے عزادار موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب بھی ہمارے پاس ایسے افراد ہیں، آج بھی ایسے ہی ہیں، کہ یہاں پر بقرعید کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں یہاں ان کو یہ سوچ کر کے محرم میں 20 دن رہ گئے ہیں، ان کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. غدیر کی عید اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن عزاداری کی کیفیت بعض اوقات ان ایام جو عید ہیں ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہوتی ہے. صرف محرم کے نزدیک آنے کا تصور ہمیں غمزدہ کر رہا ہوتا ہے.
صحیح.
اب دیکھیں، اب یہ عزاداری ہے. ہمارے بزرگوں نے، حتیٰ جو ہم نے بچپن میں دیکھا، ہمارے ہاں یہ طریقہ رہا تھا کہ مثلا فرض کیجیے کہ اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی بند کر دیا جائے گا، اگر ہاں اور کوئی اس طرح کا تایوش کا سامان ہے
پیک کر کے
بند کر دیا جاتا تھا. حتیٰ بعض گھرانوں میں بستر لپیٹ دیے جاتے تھے. ایسے ہاں، اور ایسے کھانوں سے پرہیز کیا جاتا تھا کہ جن کو خوشی سے کی علامت سمجھا جا سکتا ہوگا. یہ سارے کا سارا کیوں؟ اس کو کہا جا سکتا ماحول سازی. ایک ماحول سازی کی جاتی تھی پہلے، تاکہ اس ماحول سازی کے اندر، یعنی جب آپ نے ماحول کریٹ کر دیا، اب آپ کا ہر بچہ خود بخود عزادار ہو جائے. آج بھی میں آپ کو یہ بات، یعنی تقریباً دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ ان چند ایک باتوں پر صرف عمل کر کے دیکھیے، آپ کو اس سال کا محرم تمام سالوں کے محرم سے فرق محسوس ہوگا. آپ اپنے گھر میں، ہم نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ بالکل میڈیا سے کٹ جائیں اور دنیا کی خبروں سے کٹ جائیں، لیکن اگر آپ صرف خبروں کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے چلا کر خبریں سن لیں، اور اس کے بعد اپنے پورے 2 مہینے 2.5 مہینے ٹی وی بند رکھیں، اور بچوں کو تاکیداً یہ سمجھاتے رہیں کہ نہیں، عزاداری عزاداری کی وجہ سے ٹی وی بند ہے، عزاداری عزاداری کی وجہ سے ٹی وی بند ہے، غم کے ایام ہے، ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بچوں کے اندر کیفیت کو ایجاد کرتا ہے.
یہاں میں روک کے آغا صاحب کی گفتگو ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا کہ آغا صاحب نے جو بیان کیا ہے عزاداری ہے سید الشہدا کے حوالے سے، اور خاص طور سے عزاداری کے، عزاداری جو آج سے پہلے ہوتی تھی اور آج ہوتی تھی، اس میں کس طرح ہم اپنا عزاداری کا اصل رنگ اور رب بو جو ہے محسوس کر سکتے ہیں. اگر ہم واقعی ان باتوں پر عمل کریں تو ہم بہت بہتر عزاداری سید الشہدا کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں پروگرام آگاہی میں مختصر سے بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی عزاداری سید الشہدا میں آداب اور آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے حوالے سے. اسی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آغا صاحب، عزاداری سید الشہدا میں ماحول کیسا ہونا چاہیے اور کیسی ماحول سازی کرنی چاہیے؟ نہ صرف یہ کہ آپ شرکا کی جانب سے، بلکہ جو منعقد کرا رہے ہیں مجالس، ان دونوں کی طرف سے ماحول سازی کس طرح کی ہونی چاہیے؟
یہ ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے عزاداری کو اپنے وجود سے ظاہر کرتے تھے.
ٹھیک.
یعنی وہ کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی، وہ کیفیت ان کے وجود سے ظاہر ہوتی تھی، اور پھر آئمہ نے خود، یعنی محافل عزاداری، مراسم عزاداری کو آئمہ نے خود منعقد کیا ہے. آئمہ نے، جہاں آئمہ کو موقع ملا ہے، آئمہ نے مجالس امام حسین کا انعقاد کیا، انہیں برپا کیا، اور شعرا کو بلایا اور بیان مصائب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر خود اس میں آئمہ کی گریہ کی کیفیت. اسی طرح سے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ان ایام میں جو عزاداری کی کیفیت ہے وہ ان کے وجود سے ظاہر ہو.
صحیح.
دیکھیں، ماحول سازی اور ادب عزاداری اسی فریم کے اندر ہے. محرم کا چاند نظر آ رہا ہے، اب اگر میں محرم کو ایونٹ لے لوں اور ایونٹ کے لیے تیاری کروں تو یقیناً میری عزاداری کی کیفیت اور ہو. ایونٹ آ رہا ہے تو مجھے نئے کپڑے خریدنے ہیں، میں نے نئے کپڑے سلوانے ہیں، نئے کپڑے سل کر آ رہے ہیں. دیکھیے، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، اس کی سائیکی یہ ہوتی ہے، اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ رنگوں میں تمیز نہیں کرتا، اس کے لیے کالا، سفید، لال ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن سادگی کو اور فیشن کو درک کرتا ہے. آپ اگر سیاہ لباس میں بھی اگر فیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں تو بچہ اس فیشن کی کیفیت کو درک کرے گا، سیاہ و سفید کو درک نہیں کرے گا.
صحیح.
بچے کو سیاہ لباس سے جو ہے وہ غم کی کیفیت نہیں محسوس ہوگی، لیکن میری سادگی کو وہ ضرور سمجھ پائے گا، اسے ضرور درک کر پائے گا۔ لہذا یہ جو ماحول ہے، آئمہ نے خود بھی اس کو اپنے اوپر بھی تاریخ کیا، اپنے گھر والوں پر بھی تاریخ کروایا۔ ہمارا بھی جو کام ہے عزاداری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی عزادار بنیں اور اپنے بچوں کو بنائیں۔ لہذا ان ایام میں جیسا ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمیں زیادہ کھیل کود سے روکا جاتا تھا، ہمیں ٹھٹے لگا کر ہنسنے سے روکا جاتا تھا، خود ہم نے اپنے بزرگوں کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ان ایام میں۔ بات بات ہے، جو خود ہنس رہا ہوگا، ٹھٹے لگا رہا ہوگا، کہکہے لگا رہا ہوگا، وہ دوسروں کو منع نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ تمام بھی، یعنی ہم نے دیکھا یہ کہ ہمارے گھر کی جو بزرگ خواتین تھیں وہ سادہ لباس پہنا کرتی تھیں، حتیٰ پان کھانے والے جن کو عادت تھی، یعنی ایک طرح کا ایڈکشن ہے پان میں، وہ افراد پان کھانا اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ کہہ کر کے منہ کی لالی جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے اور یہ نہیں ظاہر ہونی چاہیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی دقتیں، دیکھیے تعظیم، محبت، ان کا اظہار چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ کیفیت ایجاد کرتی ہیں۔ اگر میرے گھر کا ماحول اور یعنی پورے سال جیسا ہے ویسے ہی محرم میں ہے، تو پھر میں نے عزاداری کب کی؟ مجھے اپنے گھر کو، اسی لیے دیکھیے ماحول سازی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، آج بھی بعض گھروں میں ہوتا ہے، لیکن اب اس سے ہمیں شدت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب ہمارا دشمن اس وقت فوکس کیا ہوا ہے کہ اس نے ہماری عزاداری کو اس کی مقصدیت سے دور کرنا ہے، تو پہلے مرحلے میں وہ مقصدیت پر حملہ نہیں کرے گا، وہ اس کی کیفیت پر حملہ کرے گا۔ اب کیفیت میں دیکھیے، آپ جا کر دیکھیے، کچھ ابھی تک ہوتا، میں یہ انکار نہیں کروں گا، لیکن اس کی شدت کم ہو گئی ہے۔ پہلے محرم سے پہلے گھروں کو پاک و طاہر کیا جاتا تھا، خصوصاً وہ گھر جن میں عزاداری ہونی ہوتی تھی، وہ خاص طور پر رنگ کرواتے تھے۔ پورا سال غریب گھرانہ ہے، پورے سال رنگ نہیں کرا سکتا، لیکن کم از کم ان ایام میں رنگ کراتا تھا۔ اگر پورے گھر کو نہیں کرا سکتا، اس کمرے کو کم از کم رنگ کراتا،
جہاں پہ
عزاداری ہونی ہے، قالینیں دھل رہی ہیں یا دریاں ہیں دھل رہی ہیں، چاندنیاں پاک ہو کر آ رہی ہیں، پورے گھر کو پاک رکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے،
ان
کا فرش پاک ہونا چاہیے، ان کو مہمان بنانا۔ اب وہ مہمان بنانے کی کیفیت جو میرے وجود کے اندر ہے، اور میں اپنے بچوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ اس فرش پہ حضرت زہرا آتی ہیں، اس فرش پر اب عبداللہ آئیں گے، تو میرے بچوں کے اندر وہ کیفیت خود بخود ایجاد ہوگی۔ لیکن اب دیکھیے، عین اسی مرحلے پر ایک اور ہمارے جو معاشرے کا مرحلہ ہے، کہ ہمیں اپنے امام بارگاہوں کو اسی طرح سے نجاست سے دور رکھنا ہے، اور متاسفانہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو مختلف قسم کی نجاسات میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کیفیت میں اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کو امام بارگاہ میں داخلہ کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی جو اپنے حواس میں نہیں ہے، اب جو آدمی اپنے حواس میں نہیں ہے وہ امام بارگاہ کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ایسے افراد کا ورود امام بارگاہ کے اندر امام بارگاہ کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے افراد امام بارگاہوں میں داخل ہونے لگے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ہماری عزاداری کے حوالے سے جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہو جائے گی۔
مطلب یہ آپ نے بہت اچھے، بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے حواس میں نہیں ہوتے، جس چیز کی اسلام نے شدید ممانعت کی ہے، حرام قرار دیا ہے،
نماز کو منع کیا کہ نماز میں اگر تمہاری یہ حالت ایسی ہے تو تم
نماز قریب نہ جاؤ،
قریب کو بھی منع کیا ہے، کہ نماز کے قریب مت آنا، نہ کہ پڑھنا۔ اسی طرح سے دیکھیے، میں ایک خاص نقطے کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی یا کیا ہوئی، لیکن کچھ ہاتھ ایسے درمیان میں موجود ہیں کہ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مزاروں کو، اولیاء کرام کے اور عرفاں کے مزاروں کو، کہ جو تقدس کی جگہ تھی، اس کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو منشیات استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کو مرکز، یعنی کس قدر ہولناک صورت حال آپ یہ دیکھیے، وہ اولیاء کرام کے جو ان حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والے تھے، ان سے نفرت کرنے والے تھے، ان کے مزاروں کو ان کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اس وقت حکومت کو کوئی ایک بات ایسی آپ بتا دیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے، تو کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس جگہ پہ جا کر اس کو ختم کرائے؟ لیکن ہمیں، اور اس وقت یعنی میں جس وقت یہ بات کر رہا ہوں، تو ہمارے تقریباً ہر ناظر کو یہ بات پتا ہوگی، ہر دیکھنے والے کو یہ بات پتا ہوگی کہ مختلف مزادارات کو ان چیزوں کا مرکز بنایا جا رہا ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔
اچھا، یعنی مطلب عزاداری سید شہدا کے نام پر خرافات کو ایڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ چیز کے جو اہل بیت علیہ السلام نے منع کی ہے، یعنی نصیریت کا ماحول ہے، اس کو جان بوجھ کے، جو نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے جان بوجھ کے شامل کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ،
ایسے ہی ہے۔ دیکھیے، میں عرض کروں آپ سے کہ نصیریت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں ہمارے کلیئر ہونی چاہیے. ایک شخص جو کہ کسی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہے اور اس کا قصور نہیں ہے, یعنی اس کا بہک گیا کسی وجہ سے, اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات, اور اس نے خدا نخواستہ شرک کی اور کسی یہ کیفیت کرنا اہل بیت کو خدا کہنا یا اس طرح کی کوئی بات جو ہے, کوئی بہک گیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا, اس کے لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے, اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بطور عتم یہ یقین اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں یا اس طرح کا کوئی اور بھی ایسا ہر وہ عقیدہ کہ جو شرک یا کفر یا کسی بھی اعتبار سے خدا کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہو, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے مشکل ایجاد کرتا ہوا اگر نظر آ رہا ہو, اس طرح کی تقریباً ہر شے ممنوع ہے. اور یہ لوگ اگر عقیدے کے اعتبار سے خدا نخواستہ مثلا نعوذ باللہ من ذالک کوئی مولا کائنات کو خدا مانتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے, وہ شخص کافر ہے. کافر کا مسجد اور امام بارگاہ میں ورود کیا معنی رکھتا ہے؟ اہل بیت جو طاہر ہیں, کیا ان کے مقامات پر, ان سے منسوب مقامات پر, ان پاک مقامات پر آپ ناجس لوگوں کو آنے دیں گے؟ دیکھیں, ہم اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ شروع سے ہی نصیری العقیدہ ہے, کافر ہے, اور وہ عزاداری سید الشہداء کرنا چاہتا ہے, بالکل دیگر تمام کے تمام جیسے اہل ہنود ہندو عزاداری کر رہے ہیں, عیسائی عزاداری کرتے ہیں, یا کوئی اور مذہب جو ہے وہ امام حسین کی عزاداری کرتا ہے, ہمیں ان کی عزاداری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنا امام بارگاہ, اپنی مسجد جو ہے وہ کسی ایسے فرقے کے ہاتھ حوالے کر دیں کہ جن کا اس کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے.
آغا صاحب, مسئلہ لیکن یہاں تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کہیں کہ یہاں پہ شامل ہوتے ہیں, بلکہ ہم اب کچھ عرصے سے, گزشتہ کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان عقائد کا پرچار تو ممبر سے کیا جا رہا ہے, مشکلات یہاں پر ہو رہی ہیں.
دیکھیں, میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا, امام کا مقصد کیا تھا کہ دین کا پرچم بلند ہو, توحید کا پرچم بلند ہو. آپ جاتے جاتے روز راستے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کروں, اسے زندہ کروں, اپنے والد کی سیرت کو زندہ کروں, دین اسلام کے احیاء کے لیے نکل رہا ہوں میں. یہ جملے امام کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید کو بچانے کے لیے آخر وقت میں بھی سجدہ کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ میرا خالق کوئی اور ہے, میں اس کی مخلوق ہوں. ہم تو کہتے ہیں کہ شاید ہم خدا کو اس طریقے سے نہ پہچاننے کے قابل ہیں, نہ ہماری حیثیت ہے. ہم تو خدا کو پہچانتے ہی حسین کے سجدے سے ہیں, ہم تو خدا کو پہچانتے ہی امیر المومنین کے سجدے سے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے, پروردگار ہماری معرفت کا لیول اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ تو وہی پروردگار ہے جو حسین کا ہے, تو وہی پروردگار ہے جو علی کا ہے, تو وہی پروردگار ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. یعنی ہماری معرفت کا لیول پروردگار کے سامنے صرف اتنا ہے. اگر یہ نہ ہوتے پروردگار, ہم تجھے پہچان نہ پاتے. اب وہی افراد کے جنہوں نے اپنا پورا گھر توحید کی حفاظت کے لیے لٹا دیا, ان کی عزاداری کو توحید کے اوپر وار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. میں تمام کے تمام, دیکھیے میں پھر سے یہ کہوں گا, کوئی شخص اگر نصیری ہے, نصیری العقیدہ, اس کا عقیدہ وہ جانے, اس کا کام جانے, ہمیں اس سے غلط. لیکن ہمارا امام بارگاہ, ہماری مسجد شیعوں کے لیے ہے. آپ اپنا جو بھی معبد بناتے ہیں, اپنا جو بھی مرکز بناتے ہیں, بنائیے اور اس میں جو کرنا ہے آپ نے کیجیے, ہمیں اس سے غلط نہیں ہے. لیکن یہ جو ممبر حسینی ہے, اس کا تعلق نصیریت سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی بھی کفر اور الہاد اور نبوت اور تمام جو مسلمان عقائد ہیں مسلمانوں کے جو طے شدہ عقائد ہیں, ان سے اگر کوئی ٹکرانے والا ہے, اس کا تشیع سے, شیعہ سے, حسین اور حسینیت سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا, اسی میں ایک بات, چونکہ ٹائم بس جو ہے نا وقفے کا وقت قریب آ گیا, ایک بات اس میں ایڈ کر دیجیے گا. اس میں جب ہم کسی کو ممبر پہ پہنچاتے ہیں تو اس میں کیا قصور شرکا کا ہے یا بانیان مجلس کا ہے یا دونوں کا مشترکہ ہے؟
ہمیشہ خواص سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جتنے بھی وہ افراد ہیں کہ جن کو بانیان مجلس کہا جا سکتا ہے, اس میں افراد فردی حیثیت سے یا ٹرسٹ کی حیثیت سے, کسی بھی حیثیت سے آپ ان کا ذکر کریں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم رول ان کا ہے. کیونکہ انہوں نے تعین کرنا ہوتا ہے, عوام تو آ کے تعین نہیں کرتی, انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ کس نے مجلس پڑھنی, کس نے مجلس نہیں پڑھنی. اور یہ بات تمام کے تمام افراد اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بانیان مجلس ہیں, کہ قیامت کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, پروردگار ان سے سب سے زیادہ سوال ان سے کرے گا, ان کی سب سے زیادہ اہم مسئولیت ہے, ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اس لیے کہ انہوں نے خواص راستہ بناتے ہیں افراد کے لیے, ٹھیک ہے, عوام کا کام ہے پیچھے چلنا. اگر خواص دیکھیے, میں جب مجھے اگر آپ نے کوئی مسئولیت دی ہے اور میں اس مسئولیت کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر کے کسی کافر کو آگے کر دوں تو کیا میں پوری امت کو کفر کی طرف لے جانے والا نہیں ہوں گا؟ میں یقیناً کفر کی طرف لے جانے والا ہوں گا. لہذا جتنے بھی بانیان مجلس ہیں سب سے اہم ترین ذمہ داری ان کی ہے. لیکن عوام اب اس سے فارغ نہ ہو جائے, یعنی ایک دفعہ بعض مقام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی علماء کی تقصیر رہی ہے, ہمارا کیا قصور ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے دین کے مسلمہ عقائد آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی کس کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود جس کو توحید رسالت اور امامت کے معنی نہ پتا ہو, جس کو توحید کا اصل معنی نہ پتا ہو کہ توحید ہوتی کیا ہے. آج کا دور وہ دور نہیں ہے. آج کا دور وہ دور ہے کہ جس میں ہمیں تقریباً ساری کی ساری معلومات معلوم موجود ہیں. ایک مسلمان اپنے مسلمہ عقائد کے اوپر حملہ ہوتے ہوئے دیکھے اور اس مجلس میں بیٹھا رہے اور پھر قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکے کہ جی میرا کوئی قصور نہیں ایسا. لہذا عوام کو بھی کم از کم جو ہمارے مسلمہ عقائد ہیں ان کے خلاف جانے والے لوگوں کا آپ شریک ہوں گے. بالکل دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو شرکت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی امام حسین کے نام پر جہاں پہ جو بھی مجلس ہوگی وہ ثواب ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے.
صحیح,
یہ بات کلیئر رکھیں کیونکہ دشمن ہمارا ہمارے ہی بھیس میں آ کر ہمارے اوپر ضرب لگائے گا. میں اب صرف عام لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کیجیے کیونکہ دشمن حسین جس کو ہم جانتے ہیں علی الاعلان, دشمن حسین اگر عزاداری برپا کر رہا ہوگا تو کیا ہم اس کو یہ سوچ کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ ہاں یہ
بات ہو,
یا ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی یہ تو دشمن امام حسین کا اگر یہ عزاداری کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کو ہی امام حسین کے خلاف استعمال نہ کر رہا ہو. تو جس طریقے سے ہم اس چیز کو سوچنا اور ہمیں سوچنا چاہیے, دیکھیے یہ یاد رکھیے گا, اگر ہم دشمن کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں تو یہ بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کبوتر آنکھیں بند کر کے یہ سوچے کہ بلی مجھے نہیں کھائے گی تو اس کی بھول.
صحیح صحیح, مناسب,
بالکل اسی طرح سے. اور آج کا دور بصیرت کا دور ہے, آج کا دور آنکھیں کھول کر رہنے کا دور ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور یقیناً نزدیک ہے, لیکن ہر شخص کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ جتنا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نزدیک ہوتا جا رہا ہے اتنی ہماری ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد عام میں سے کسی کو بھی یعنی یہ مت سمجھے کہ میں جس میں مجلس میں بیٹھا ہوں میں تو یہ سوچ کر گیا تھا اور یوں ہو گیا, یہ عذر نہیں ہے. کسی کفر آمیز بات پر آپ نے جو واہ واہ کے لیے اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ کا یہ واہ واہ یہ ہاتھ اٹھانا بھی اس کی کفر کی تشویق میں شامل ہو کر اور آپ کو مسئول بنائے گا قیامت میں بھی اور کل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام.
جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آغا صاحب نے بانیان مجلس اور شرکا کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت پرمغز گفتگو کی ہے. یقیناً آپ انشاءاللہ اس گفتگو کو محسوس کر پائیں گے انشاءاللہ اور عملی طور سے اس پر اقدامات کریں گے. یہاں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے بانیان مجلس اور شرکاء مجلس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. اگر صاحب اسی میں ہم تھوڑا سا اور ایڈ کرتے ہیں, ہم جو ہے نا اس گفتگو کا آخری حصہ ہے ہمارا, یہ آخری سیشن ہے انشاءاللہ. ہم عزاداری سید الشہداء میں ہم دیکھتے ہیں ہر خطے میں اپنے دور سے عزاداری سید الشہداء منعقد کی جاتی ہے, برپا کی جاتی ہے. اس میں ہم کس حد تک جو ہے نا اپنی روایات اور ثقافت کو ایڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی لمیٹیشنز ہیں یا کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم عزاداری سید الشہداء میں اپنی مرضی سے اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے کربلا کے حصے میں شامل کر دیں؟ کتنی ہمیں اجازت ہے اس کی؟
دیکھیں شریعت جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھاتی ہے. شریعت میں ایک بہت واضح سا اصول موجود ہے جس کو عرف کہا جاتا ہے. عرف میں ہر وہ شے کہ جو کسی بھی معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہو کہ وہ معاشرہ اسے مسلسل انجام دیتا رہا ہو اور اس کا ایک جز بن چکا ہو, لیکن اس عرف کی حدود یہ ہیں کہ یہ عرف جو ہے یہ کہیں پر بھی شریعت کے جو طے شدہ اصول ہیں ان سے نہ ٹکراتا ہو, شریعت کے جو معیارات ہیں ان سے نہ ٹکراتا ہو. مثلا ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہماری ثقافت کے اندر جو ہے وہ کسی خاص طریقے سے عید منائی جاتی ہے مثلا فرض کر لیجئے, یا اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے جس میں اختلاط زن و مرد
شامل ہے، مکس گیدرنگ جس کو آپ کہہ لیں گے شامل ہے. یہ ہماری اگر ثقافتی اس میں شامل تھا اور اب ہم شریعت میں لے آتے ہیں تو شریعت ہمیں اس عید منانے یا اس جشن منانے سے نہیں روکے گا، شریعت ہم سے یہ کہے گی کہ یہ جو حرام حصہ ہے اس کو نکال دیا جائے. لہذا عزاداری کے بارے میں بھی شریعت کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ عزاداری میں وہ حد کہ جو شریعت سے نہ ٹکرا رہی ہو اس حد کے اندر رہ کر آپ عزاداری کو منا سکتے ہیں اپنے طریقے سے. لیکن آیا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عزاداری کے اندر ہر دوسرے دن کوئی چیز نئی ایجاد کریں اور ہر کوئی نئی دوسرے دن کوئی چیز لے کر آ جائیں؟ یہ عزاداری یہ عرف کے بھی خلاف ہے. دیکھیں عرف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ایک چیز جو کہ ثقافت کے اپنے اندر موجود رہی ہو، اس کا ایک حصہ ہو، اور پھر آپ اس کو دین اور شریعت کے اعتبار سے دیکھیں. لیکن جب آپ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا نئی چیز کا معنی یہ ہے کہ یہ عرف کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دیکھیں عزاداری کا مثلا لازم آتا ہے جس طرح سے مثلا عرب انتظام کرتے ہوں گے اور ان کی جو عزاداری کا انداز ہوگا وہ حتماً کسی اور ملک کی یا کسی اور قوم کی عزاداری سے مختلف ہوگا. آج الحمدللہ عزاداری پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائجیریا کی سرزمین پر کہ جہاں پر ایک زمانے میں عزاداروں کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عزادار. اب جو افریقہ میں عزاداری جہاں پہ کہیں پر عزاداری کا کوئی تصور نہیں تھا، جہاں تشیع کا کوئی تصور نہیں تھا، اب جب وہاں پر عزاداری آئے گی تو وہ عزاداری دیکھیں کچھ چیزیں مثلا گریا، بیان مصائب امام حسین، یہ وہ چیزیں کہ جو شریعت انہیں بتا رہی ہے کہ یہ کرو.
صحیح.
اب اس کے کرنے کا انداز، وہ انداز فرض کیجئے کہ مثال ایک میں کہتا ہوں کہ افریقہ کے کسی گاؤں میں کسی قبیلے میں ناچ کر فرض کیجئے یا کسی خاص رقص کے انداز سے جو ہے وہ گریے کو بیان کیا جاتا ہوگا یا گریے کا یا ان کے وہاں پر تعزیت کا طریقہ کچھ ایسا ہوگا، تو کیا ہم اس طریقے کو ایز اٹ از لے لیں گے؟ نہیں. شریعت آ کے ہمیں یہاں پہ سمجھائے گی کہ نہیں، دیکھو دین میں چونکہ یہ تصادم کر رہی ہے لہذا تم گریے کا انداز تمہارا ہم یہ بتا رہے ہیں یہ کرو. اب اس کے بعد اگر تمہارا اس میں جتنا بھی گریے کا تعزیت کا جو انداز شریعت سے متصادم نہیں ہو رہا اس کو جاری رکھ کر تم امام حسین کی عزاداری کر سکتے ہو. اب اگر وہ ایک خاص انداز سے فرض کیجئے ماتم کرتے ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہے تو وہ ماتم غلط نہیں ہے.
صحیح.
ان کا فرض کیجئے کہ ماتم کرنے کا یا ان کے رونے کا انداز یا کسی اور مرحلے میں آپ آ جائیں. لہذا یہ جو روز روز نئی چیزیں لانا، اچھا اس میں ایک چیز میں اور اضافہ کرتا چلوں کہ دیکھیے عزاداری خود شاعر الہی میں سے، کربلا شاعر الہی میں سے ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی عزاداری سے متعلق کچھ چیزیں مسلماً شاعر الہی.
صحیح.
حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شاعر الہی میں سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دلجنے کی شبی شاعر الہی میں سے ہے، اور قرآن ان شاعر کی تعظیم کرنے کا کہتا ہے. تعظیم کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شے کی تعظیم اور تقدیس یعنی اس کو مقدس جاننا، اس کا احترام کرنا، جب دشمن اس پر حملہ کرتا ہے تو کبھی بھی ڈائریکٹلی آ کر اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، اس کو ڈائریکٹلی مثلا خدا نہ خواستہ کوئی شخص آئے اور علم کی اگر بے احترامی کر کے چاہے کہ علم کو ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے. تقدسات کو پامال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تقدسات کو پامال کرنے کا طریقہ دو راہیں ہیں جس کو دشمن عام طور پر استعمال کرتا ہے. ایک یہ کہ آپ اس کو مذاق بنانے لگیں.
صحیح.
جب آپ اس کو مذاق بنانے لگیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کے احترام کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی.
صحیح.
اب دیکھیں میں پھر آپ کو دہراؤں گا یہ بات، یعنی میں نے اپنے جوانی میں خود علم اٹھایا، تو جب میں علم اٹھانے جا رہا تھا یا جاتا تھا جب بھی، تو مجھے میرے بڑے تاکیدن مجھ سے پوچھتے تھے کہ بیٹے باوضو ہو؟
یہ سوال میں کرنے میں والا تھا.
میرے بچپن سے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ علامہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام وہ بازمت چیز ہے جس کو کم از کم یعنی کیفیت اپنے اندر ایجاد کرے. اب میں مجلس میں جانے سے پہلے، ٹھیک ہے مجلس میں امام حسین باوضو رہنا ویسے بھی انسان کے لیے باثواب، لیکن اگر میں اس پاک محفل میں شریک ہونے کے لیے باوضو ہو کر جاؤں گا تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ الگ ہوگی. میں اس کے اندر احترام، ہنسی، ان چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو پرہیز کروں گا اتنی ہی کیفیت سے عزاداری میرے اوپر جاتا. بس ایک سلسلہ کیا ہے، آپ اگر کسی شے کو مذاق بنا لیں، دوسرا آپ اس چیز کو ایونٹ بنا لیں، تیسرا ایک اہم ترین نقطہ جس کو ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی شے کی بے جا کثرت، یہ میرے لفظ کو خاص طور پہ کنسنٹریٹ کر کے کہہ رہا ہوں، بے جا کثرت. دیکھیے عزاداری سید الشہداء جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی، لیکن بے جا کثرت یہ کہ مثلا فرض کیجئے کہ ایک ہی محلے کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک ہی دن کے اندر 15-20 مجالس کرا دی جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. اب کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، میں یہاں پہ بھی جانا چاہتا ہوں، میں وہاں پہ بھی جانا چاہتا ہوں، میں تھوڑی دیر یہاں گیا، میں تھوڑی، کسی ایک بھی مجلس کا جو تقدس ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اسی طرح سے مثلا میں آپ کو اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کسی ایک جلوس میں جاتے ہیں جس میں 500 عالم ہیں،
صحیح صحیح، تو اس میں اہمیت ہی نہیں رہے گی.
کتنا آپ نے مطلب دیکھ، اب دیکھیں میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل مسئلہ بتا رہا ہوں. یہاں پہ آپ نے ایک عالم چوما، آپ نے دوسرا چوما، آپ نے تیسرا چوما، اگر آپ عالم کو چومنے کے عادی ہیں، اس کا تقدیس کرنے کے، اس کی تعظیم کرنے کے عادی ہیں، کچھ عالم کے بعد جا کے آپ کا ہاتھ ذرا سا رک جائے گا. یہ ذرا سا ہاتھ رکنا آپ کو کیا کر رہا ہے، آپ کے اندر اس تعظیم کی کیفیت کو کم کر رہا ہے.
صحیح.
اس چیز کو خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش.
یا اگر چوم بھی رہے تو اندر سے وہ
لاگت نہیں رہے گی نا. خدا نے عبادتوں کو زیادہ نہیں رکھا، اپنی نمازوں کو زیادہ نہیں رکھا کہ اگر یہ کثرت سے ہو جائے گی. ایک مرتبہ انسان کے اپنے اندر سے نکلتی ہے کیفیت، مگر ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کو زبردستی اگر کرواؤں گا تو کیا ہوگا، ایک سٹیپ پر آ کر وہ جو تقدیس ہے، وہ جو تعظیم ہے، اس کی کیفیت اندر ضعیف ہوتی چلی جائے گی. اب میں نے یہ دیکھا، میرا تجربہ ہے، میں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں محرم کیے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر محرم کیا، اور میں نے ہر جگہ پر یہ بات نوٹ کی. جہاں مثلا فرض کیجئے ایک ذوالجنہ آنا ہے، یا ایک علم برآمد ہوگا، آپ اس ایک علم کی برآمدگی، اس ایک ذوالجنہ کی برآمدگی کو دیکھیں، تو کیوں دونوں جگہوں پہ برآمد کیفیت نہیں ہو رہی؟ جہاں پر آپ نے جو 40 ذوالجنہ لا کے کھڑے کر دیے، دونوں میں ایک جیسی کیفیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو تنہا ہے، وہ جو ایک ہے، اس کو چومنا، اس تک پہنچنا، اس کی کیفیت خود بخود الگ ہو جاتی ہے، اس کی جو تعظیم کی کیفیت ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. لہذا یہ جو بیجا کثرت ہے، یہ دوسرا ہتھیار ہے. لہذا ہمارا دشمن ہمارے اندر نفوذ کیسے کر رہا ہے؟ اب وہ مجھے آ کے یہ تو نہیں کہے گا کہ تم علم مت لگاؤ، بلکہ دوسرا ذریعہ کیا، وہ کہے گا یار آپ نے اتنے ہونے چاہیے. اب جیسے ہی آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن مجھے خود بصیرت کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا آپ سے، آج کا دور بصیرت کا، آنکھیں کھولنا ہے. ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا.
صحیح، مطلب بہت خوبصورت. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو بہت کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی دونوں نقصان دہ. اب آپ نے جیسے کہا کہ اگر ازدائی سید الشہدا میں اگر علم کی بہت زیادہ کثرت ہوگی، شاعر اسلامی کی بہت زیادہ کثرت ہوگی، بیجا کثرت نہ ہو، کہ جس سے جو ہے نا وہ تعظیم ختم ہو جائے. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کہ بیجا کثرت سے بچا جائے، تاکہ اس کی، اس کوئی بھی شاعر اسلامی ہے، اس کی اصلی تعظیم بچ سکے. آغا صاحب، آخری سوال، ہم پروگرام جو ہے نا وہ اپنے آخری مراحل میں، ہم ازداری سید الشہدا منعقد کر رہے ہیں، برپا کر رہے ہیں، دنیا بھر میں ہم نے بات کی کہ روایات کتنی آ سکتی ہیں. ایک روایت کے حوالے سے کسی عالم کی بات بھی ہے کہ پیمانہ جو ہے نا دین ہے، اس کے اندر آپ جو ہے نا روایت ڈال سکتے ہیں. لیکن اب یہ تو ازداری سید الشہدا ہو گئی، لیکن اس کے اندر مقصدیت کیسے ہوگی؟ اور اسی میں دوسرا سوال ایڈ کیجیے گا کہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ شدت پسندی آ رہی ہے، اس سے ہمارا دشمن کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
دیکھیے یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے، شدت پسندی آپ کو خود بخود مقصدیت سے دور لے جائے گی. خود بخود دور لے کے جائے گی. کوئی بھی آزادار بچہ، جوان، کم از کم اس محرم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر ایک دفعہ بیٹھ کر یہ تو سوچے کہ امام حسین نے حضرت علی اکبر کی قربانی کس لیے دی؟ کیا امام حسین صرف اس لیے حضرت علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں کہ میں رو دوں بس؟ کیا امام حسین نے حضرت علی اصغر جیسے قربانی صرف اس لیے دی کہ میں ماتم کر لوں بس؟ اس سے آگے بڑھ کر اپنی بہنوں کی رضائیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی صرف اس لیے کہ میں رو دوں بس؟ میں نے عرض کیا آپ سے کہ بی بی کو اس حال میں دیکھنے والے، کوفہ میں اس حال میں دیکھ کر رونے والے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے بد دعا دی. کیوں؟ اس لیے کہ آئمہ ایسا گریہ نہیں چاہتے.
ایسا گریہ آئمہ نہیں چاہتے،
نہیں چاہتے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں بی بی کا یہ خطبہ موجود ہے تاریخ میں. بی بی نے کیوں ان کو، رونے والوں کو بد دعا دی؟ اس لیے رونے والوں کو بد دعا دی بی بی نے، تاکہ بی بی یہ خط کھینچ رہی ہیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دعا، جس گریہ کو دعا کہا ہے، وہ گریہ اور ہے یہ گریہ اور وہ عزاداری اور ہے یہ عزاداری. آپ ایک مطلب ہے، سوچیں تو صحیح، کم از کم عقل کو سامنے رکھ کے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قیمتی قربانیاں دی کس لیے؟ کیا صرف مجھے رلانے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ میں تن پہ سیاہ لباس پہن کر باہر آ جاؤں یا نہیں؟ جیسے ہی میں یہ کہوں گا کہ میرا مولا، اب مثلا اگر صرف رونا ہی ہے تو پھر گھر میں بیٹھ کر روئیے، آپ کیوں روڈوں پر آ رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ نکل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مظلوم، جیسے ہی آپ نے ظلم کا نام لیا تو اس کا مطلب جان لیجئے کہ آزاداری ہر دور کے ظالم کے منہ پر تماچا ہے. بس پہلا مقصد تو اس کی روح، یعنی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو اس طریقے سے پروان چڑھایا ہے کہ آپ کربلا کے وجود سے مقصدیت کو جدا کر ہی نہیں سکتے. اب طریقہ دشمن کا کیا ہے؟ دشمن کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے، ایک اختلاف، اختلاف اور افتراق. لوگوں میں فرقہ واریت ڈال دو، ماتمی الگ ہو جائے گا، نمازی الگ ہو جائے گا. میں اس کو نمازی نہیں مانتا جو ماتم نہیں کرتا، اور اس کو ماتمی نہیں مانتا جو نمازی.
بہت خوب، بہت خوب آسان جملہ، بہت خوب.
یہ ختم ہے اس پر بات ہماری، ہم نہیں اس سے زیادہ بحث کرنا چاہتے ہیں، اور نہیں ہونا چاہیے یہ جدائی ماتمی اور نمازی کی. جو یہ اصطلاح، یہ باقاعدہ باہر سے ڈالی گئی ہے تاکہ اختلاف ایجاد. امام حسین علیہ السلام، میری حیرت ہونی چاہیے اس بات پر ہمیں کہ امام حسین وہ ذات ہے. آج آپ اربعین پر جا کر دیکھیے، اربعین پر آپ جا کر دیکھتے ہیں، کروڑوں لوگ نجف سے لے کر اور مختلف علاقوں سے کربلا کی طرف سمٹ رہے ہیں. اور جب کربلا میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا شخص کون ہے؟ عیسائی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کون ہے؟ کچھ نہیں پتہ لگتا
علاقے سے تعلق
کہیں سے، کس رنگ، کس ملیت. امام یعنی کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے کہ جو اتحاد ایجاد کر رہی. اب اگر کوئی امام حسین کے نام پر اختلاف ایجاد کر رہا ہے تو کیا وہ حسینی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اب ہمارے جوانوں کو آج بصیرت کا اہم ترین نقطہ یہ ہے اس وقت، اور ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اس پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی اختلاف اور افتراق کی بات کر رہا ہے وہ ہرگز حسینی نہیں. جہاں کہیں پہ بھی کوئی ہمارے اندر، ہمارے صفوف کے اندر، درمیان میں. لہذا شدت پسندی کیا کرے گی؟ شدت پسندی خود بخود مجھے مقصدیت سے دور کر دے گی. یہ جو شدت پسندی لائی جا رہی ہے، یہ جو تصورات دیے جا رہے ہیں، با مقصد عزاداری کرنا شروع کر دیں، خدا آپ کی اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. آپ با مقصد عزاداری کرنا شروع کر دیں، آپ کی عزاداری کی کیفیت خود بخود بدل جائے گی. خدا کے لیے میں آپ سے زیادہ بات صرف اپنے جوانوں کو خاص طور پر اس پروگرام کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. بحق حضرت علی اکبر، بحق حضرت علی اکبر، بحق حضرت قاسم علیہ السلام، اس سال صرف ایک سال، ٹھیک ہے ہم آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتے، ایک سال صرف یہ سوچو کہ جناب قاسم جیسا شہید کس لیے دیا گیا ہے، جناب علی اکبر جیسا شہید کس لیے دیا گیا ہے، ایک دفعہ سوچو تو صحیح بیٹھ کر.
اور یہ شاید یہ سارا سال کی عبادت سے بہت بہتر ہوگا،
افضل، اس لیے کہ روح ایجاد کر دیتی ہے.
یعنی تنہائی میں رونا بہت ضروری ہے حسین ابن علی پر، سوچ کے رونا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ
اپنی جگہ پر ہے، تنہائی کا رونا اپنی جگہ پر ہے، اجتماعی کیفیات کے ساتھ رونا اپنی جگہ پر ہے، مجالس میں رونا اپنی جگہ پر، تمام کی اہمیت ہے. لیکن آپ ایک دفعہ بیٹھ کر سوچیں تو صحیح کہ کیا واقعی امام حسین نے حضرت علی اصغر جیسی قربانی صرف اس لیے دے دی کہ میں رو لوں، میں سیاہ لباس پہن لوں، میں ماتم کر لوں، بس؟ یا نہیں کوئی مقصد ہے؟ پھر اگر تمہارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر تم روڈوں پہ آ کیوں رہے ہو؟
صحیح، کس چیز کا اظہار کر رہے ہو،
کس کے لیے روڈوں پہ آگے کیوں؟ اور یہ دشمن چاہ رہا ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھو. جب بھی تم مقصدیت کو امام حسین کی نکالو گے، اور امام حسین کے مقصد واضح ہیں، امام دیکھیں، میں نے کہا نا اس طریقے سے مقصدیت آزاداری کے اندر موجود ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آزاداری اور مقصدیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے.
ہو،
لیکن ہمیں ذرا سی آنکھیں کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے، چونکہ آزاداری کی کیفیت یہ دیکھیے، آزاداری خود روح مذہب ہے. ہماری نمازوں کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اسی آزاداری سے ید و شہدا.
بہت خوب آصف، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آزاداری سے ید و شہدا کے آداب اور اس میں خرافات اور کس طرح آزاداری سے ید و شہدا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کرتے تھے اس کو بیان کیا، جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا باعث رہی ہوگی. اور یقیناً آپ نے اس پروگرام سے آغا صاحب کے بہت سارے پوائنٹس لیے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری عزاداری سید الشہداء کو تبدیل کرنے کا ایک بہت زیادہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ، جن پوائنٹس کے طرف آغا صاحب نے اشارہ کیا ہے. امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ اسی عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے ہے. یعنی اگر وہ آج عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے اس وقت اگر وہ اسرائیل کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں تو عزاداری کی وجہ سے، اس وقت اگر انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی حفاظت کی ہے تو وہ اسی عزاداری سید و شہدہ کی وجہ سے، اگر اس وقت نائجیریا میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، تو وہ اسی عزاداری سید و شہدہ کی وجہ سے. آج اگر کہیں پر آل سعود کے خلاف یا بحرین میں یا دنیا میں کہیں پر بھی تحریکیں چل رہی ہیں، یمن میں اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے، تو وہ عزاداری سید و شہدہ کی وجہ سے. بس ہمیں بھی عزاداری سید الشہداء کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے تاکہ انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو ہم وہ دور دے سکیں گے جس میں وہ اپنے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ کے روبرو اس معاشرے میں دین نافذ کر سکیں. آغا صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور انتہائی پرمغز گفتگو فرمائی. ناظرین یہاں پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔